بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله عز وجل أنيسي والثقة كنزي. صلوات. کل کی رات جو گفتگو ہوئی تھوڑی پھیل گئی تھی گفتگو، میں اس کو سمیٹتا ہوں ابھی تھوڑی دیر، اس کے بعد کچھ نفس کی حالتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. کل جو گفتگو تھی وہ اس آیت کریمہ اور سورہ مبارکہ تین کے بارے میں تھی، جس میں انسان کی خلقت، اس کی موجودہ حالت اور پھر آئندہ کے لیے رہنمائی موجود. انسان کو بہترین حالت میں اللہ نے خلق فرمایا اور پھر سب سے زیادہ نچلے درجے پر اس کو اتار دیا. اور ہاں، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کی دولتیں رکھتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے اور ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر کیوں تم سے کوئی، کیوں تجھے، تجھ کو، تمہیں جھٹلاتا ہے روز جزا کے سلسلے میں؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، سب سے عادل حاکم نہیں ہے؟ اس میں جو گفتگو کا جو مرکز تھا وہ دنیا کی جو صورت بتائی گئی ہے، اسفل السافلین، انسان کو اتار دیا اتنے نچلے درجے میں، اس کو کہا اسفل السافلین. اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ یہ دنیا کیوں اتنی نچلی اور پست بتائی گئی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہم جس میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور جس کو پست کہا گیا، یہ وہ تخیلات ہیں جو ہمیں حقیقت سے دور کر دیتے ہیں. جبکہ اگر اس دنیا کی حقیقت پہ توجہ کی جائے تو سراسر درس ہے، سراسر عبرت ہے، سراسر رہنمائی اور سچائی ہے. یہ جگہ مسجد ہے اللہ کی دوستوں کی، یہ جگہ وہی اترنے کی جگہ ہے آسمان سے، یہ جگہ وہ ہے جہاں اللہ کے اولیاء نے اس سے تجارت کی آخرت کے معاملے میں، اور یہاں سب آتے ولادت کے ذریعے سے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی حسین ابن علی علیہ السلام ہوتا ہے اور کوئی یزید ملعون بن کے نکلتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کی ذات میں اس کے اندر کچھ دولتیں رکھی ہیں، کچھ انسان ہیں ان دولتوں کو نمایاں کرتے ہیں، ان قوتوں کو، جو چھپی ہوئی قوتیں، ان کو ظاہر کرتے ہیں، آشکار کرتے ہیں، اور بہت سے انسان ہیں جو لاپرواہ اور غفلت برتتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. کفر کا مطلب چھپانا کسی چیز کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی جو اصل شخصیت ہے اس کو کھو دیتے ہیں. یہ کچھ خلاصہ ہے کل کی گفتگو کا. ایک صلوات پڑھی ہوں. یہ جو حدیث نبوی اور یہ محجۃ البیضاء کتاب سے نقل کر رہا ہوں، مرحوم محدث فیض کاشانی کی کتاب ہے محجۃ البیضاء، اور اس میں آپ نے یہ روایت لکھی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے، اور جس بات میں عام طور پہ اس سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے وہ محبت خدا ہے، جو جس ذیل میں یہ حدیث ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اور اس کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ کے سمبندھ میں عرض کرتا ہوں. حضرت نے اس روایت کے مطابق جو محجۃ البیضاء میں آٹھویں جلد میں انہیں تحریر کی ہے، لکھی ہے ایک روایت، اس میں حضرت نے فرمایا معرفت جو ہے المعرفت رأس مالی، معرفت اور سمجھنا جو ہے اپنی معرفت شناخت حاصل کرنا اور اپنے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت حاصل کرنا، وہ میرا رأس المال ہے. رأس المال یعنی کل سرمایہ ہے، جس سے ایک کیپٹل ہے جس سے انسان بزنس کرتا ہے. یعنی جو میری جو اصل میری دولت ہے وہ میری معرفت ہے. اور یہ حضور نے یہ جملات جو ارشاد فرمایا، یہ حضرت یہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں تھے. صلوات پڑھی امام علیہ السلام نے حضور اکرم سے سوال پوچھا کہ آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ کا زندگی کا طریقہ، آپ کی سنت کیا ہے؟ تو حضور اکرم نے خلاصہ کیا ایک جملے میں کہ میری کیا سنت ہے، میری کیا سیرت ہے. خلاصہ کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ میری سیرت اور سنت یہ ہے المعرفت و رأس مالی. پھر فرمایا والعقل اصل دینی، اصل جو ہے میری دین کی بنیاد ہے، پورا دین استوار ہے، دین کی جو عمارت ہے بلڈنگ ہے، اسٹرکچر ہے دین کا پورا، جس فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے عقل. عقل کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد. والحب اساسی، اور محبت جو ہے میرا سرمایہ ہے. یہ جو میں نے اس سفر میں فرض کریے جو میں نے ساتھ لے کے چل رہا ہوں جو دولت، وہ جو ہے وہ خود ہے، محبت ہے. وہ شوق و مرکبی، اور جس مرکب پہ میں سوار ہوں وہ ہے شوق، ولولا اشتیاق، وہ اس مرکب پہ میں سوار ہو کے جا رہا ہوں. وہ ذکر اللہ عز و جل انیسی، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ہم سفر اس راستے میں اللہ کی یاد ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ میرا ہم سفر ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. وصفۃ کنزی، اور میرا وہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ ہے اللہ پر اعتماد میرا. اور ثقت یعنی مکمل اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی اس بات پہ بھروسہ کرنا کہ وہ موجود ہے اور وہی ہے سب کچھ، اور وہی ہے حفاظت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، فراہم کرنے والا، اور سب چیزوں میں اختیار اسی کا ہے. انسان اپنا اختیار اس کے حوالے کر دے، اس منزل پہ پہنچے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جملہ معاملات میں اپنی پریشانی کم کر لے اور اس کے حوالے کر دے معاملات. خدا سے غافل ہو کے انسان اپنے مسائل کو سمجھتا ہے میں سارے خود کر لوں گا حل، اور پھر وہ ایک پریشانی پہ دوسری اضافہ ہو چلی جاتی ہے. جو شخص یعنی اس کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، یہ جملے کی تفسیر میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا اعتماد، کسی کا ثقہ، بھروسہ کسی کا اللہ پر ہو تو اس کی پریشانیاں کتنی کم ہو جائیں گی. چاہے ظاہری طور پہ وہ لوگوں کو نظر آئے کسی مشکل میں گرفتار، چاہے مالی مشکل ہو، کسی سیاسی مشکل میں ہو یا ہو، لیکن اس کا دل جو ہے خوش رہے گا، کیونکہ وہ پریشانی جو ہے وہ اس کی پریشانی نہیں رہی، اس کا سنبھالنے والا، ہدایت کرنے والا موجود ہے رب العالمین. صلوات علیہ. تو وہ شوق و مرکبی والحب اساسی، یہاں جو عرض کیا میں نے کہ عقل کی ذرا وضاحت کروں گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ جب سنتے ہیں عقل تو یہ کہتے ہیں بھائی اپنی عقل میں تو یہ چیز نہیں آ رہی، فلاں چیز کو عقل سے جو مرضی جو عقل میں آ گئی وہ کریں. تو اصل میں یہ ذرا یہاں تصور، یہاں ذرا کنفیوژن ہے کچھ ذہنوں میں کہ یہ عقل کیا چیز ہے. یعنی اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں عقل، جیسا سمجھ لیا وہ ہے عقل. جیسے بعض اسلامی احکام کے بارے میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں جا رہی ہے بس, اور کہتے ہیں بھائی آپ سمجھائیے کوئی ایسے طریقہ کیجیے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں عمل کروں. کوئی پوچھے کہ حج جو ہے یا حجاب جو ہے یا جہاد جو ہے یا خمس جو ہے یا بہت ساری اور چیزیں, وہ ہماری عقل میں نہیں گھسیں. مولوی صاحب کوئی ایسا کام کریں مولانا صاحب کہ ہماری عقل میں یہ چیز گھس جائے اور سمجھ میں آ جائے گا تو ہم عمل کریں گے. ایک بڑے عالم ہیں گزر گیا دنیا سے, انہوں نے لکھا تھا کہ یہ لوگ جو سوال اس طرح پوچھتے ہیں, سوال پوچھنے میں حرج نہیں ہے, ظاہر ہے کہ سوال کا جواب بھی موجود ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ ایک جواب ہر ایک کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. ایک شخص ایک جواب سے مطمئن ہو جائے گا, دوسرا کہے گا صاحب یہ سوال یہ جواب مجھے نہیں سمجھ میں آیا, ابھی کوئی اور جواب دیجیے. وہ کہہ رہے تھے وہ عالم کے کہ یہ لوگ جو جواب سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب سمجھ میں آ گیا, تو کہتے ہیں ہاں اب ہم یہ کام کریں گے, تو اصل میں وہ اللہ کے دستور اور حکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے اس فہم کو فالو کر رہے ہیں. اور فرق ہے حکم الہی میں کے سامنے سمن و تعاطن سر جھکا دینا, بار الہ تو نے فرمایا یقیناً اس میں میری بہتری ہے میں عمل کروں گا, یا یہ کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا ذرا کوئی اور جواب پیش کیجیے. بالکل اسی طرح اس طرح سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل نے جب ان سے کہا گیا ایک گائے ذبح کرو, تو انہوں نے کہا یہ کیسی گائے ہے ذرا بتائیے, ان کو اس کا جواب دیا گیا ایسی گائے کہ نہیں نہیں سمجھ میں آیا اور ذرا بتائیے کیسی گائے ہے. وہ پورا جو تذکرہ قرآن دہرا ہے, قرآن میں جو چیز کثرت سے آتی ہے بار بار جو چیز بیان ہوتی ہے, اصل میں وہ چونکہ ہماری کنڈیشن بھی ویسی ہے اس لیے وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ چیزیں. تاریخ میں تو بہت کچھ ہوا ہے, چند کے بعد چیزیں قرآن میں اللہ نے رکھی ہیں گزشتہ امتوں کے واقعات میں, اور خاص طور پر نظر آئے گا بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ. اور آج جوادی عاملی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان وہی کریں گے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے اس زمانے, اور مسلمانوں کی جو سائیکالوجی ہے ان کا جو سوچنے کا طریقہ اکثر ہوگا کہ وہ مانیں گے نہیں چیز کو آسانی سے, سوال پر سوال سوال پر سوال. آخر میں جب وہ پورا گائے کو ہر طرح سے ایگزامن کر کے اس کا پورا جو تھا وہ ایکس رے پیش کر دیا گیا ایسی گائے, تو انہوں نے کہا کہ الان جئت بالحق, اب تم اے رسول خدا کے اب تم حق بات کر رہے ہو, فذبحوها وما كادوا يفعلون, تو گئے ذبح تو کر دی گئے, تو اللہ نے فرمایا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے ذبح. یعنی حکم اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا مقصد نہیں تھا, اپنی منمانی کرنا اپنے آپ کو مطمئن کرنا مقصد تھا. اور نچلی سطح پہ دیکھیے اس چیز کو, مثلا بعض لوگ وضو کرنے میں ان کو شک ہوتا ہے, وضو کرنے کھڑے ہوئے کہ یہ چلے جا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا وضو, وہ وضو ایک منٹ کا کام ہے, اس میں دس پندرہ بیس منٹ بعض اوقات کھلا رکھ رہے آدھا آدھا گھنٹہ لگے کھڑے رہتے ہیں آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ایک دھلا نہیں دھلا چہرہ دھلا کہ نہیں دھلا, پاؤں ایسا مسا ہوا یوں پھر پوچھ رہے ہیں دوبارہ سے کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ وہ کہیں گے اصل میں ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا, اور جب ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے تو ہمارا وضو مکمل ہو جاتا ہے. اب یہ لوگ وضو جو کر رہے ہیں یہ قربت اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن قربت اللہ وضو نہیں کر رہے ہیں, بلکہ قربت النفس وضو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں وضو کر رہے. تو اگر انسان وضو کرنا چاہے اللہ کی خاطر تو اس کو چاہیے کہ وضو پہ رکھے کہ جو واجب ہے اس کا انجام دے, ہاں اللہ کو یاد کرے, وہ اگر واقعی کچھ مستحب کرنا ہے تو وضو کے کچھ دعائیں ہیں ذکر ہیں ان کو پڑھ لیں, کم سے کم ایک بسم اللہ کہے اور یہ نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں فلاں عبادت کو انجام دینے کے لیے اور وضو کر لیں. لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو کہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا ایسا ہوا کہ ویسا ہوا, یہ وسوسہ جو ایک بہت ہی غلط ڈائریکشن ہے, اس پہ جانا نہیں چاہیے انسان کو, کیونکہ صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنا اور وہی جو ہے شیطان کے لیے وارد ہونے کی جگہ ہے. جب انسان بہت زیادہ اپنے ہی نفس میں مبتلا ہو گیا, شیطان کو ایک فوراً راستہ مل جاتا ہے اندر آنے کا. صلوات پہ انسان کی جو پہلے نفس ہے, شروع میں اس کے کچھ نفس کی حالتوں کے بارے میں, اور یہ اس کا ربط یہ ہے کہ جو ایک تو جو کل گفتگو ہوئی کہ انسان جو ہے وہ ایک سفر میں ہے, تو انسان سوال یہ کہ ہے کون اور کیا ہے. اور جو حدیث شروع میں بتائی گئی معرفت جو ہے وہ میرا راس المال ہے, میرا ورکنگ کیپٹل میری معرفت ہے. یعنی جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی. آپ کسی سے اگر محبت کریں اس کو پہچانتے ہی نہ ہو سکتا ہے محبت کریں, تو یہ محبت کرتا ہوں فلاں سے, کون ہے مجھے نہیں معلوم کون ہے, نہیں ہو سکتا. آپ کو یقیناً معرفت چاہیے محبت کرنے کے لیے, اور جتنی محبت جتنی معرفت بڑھتی رہے گی محبت بھی بڑھتی رہے گی, عام مشاہدہ ہے. تو معرفت ضروری ہے, تو ہم اپنے آپ کی معرفت حاصل کریں, اور اس کا ریزن بھی بہت واضح ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, مشہور حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. اور یہ نفس کی حالتیں اسی ذیل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اب چونکہ یہ حدیث کی بات نکلی ہے, تھوڑا سا مجھے کہنا پڑے گا کہ جو فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیسے ثابت کریں, اللہ کو پہچاننے کا اور ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے. اصل میں یہ دو چیزیں ہیں, پہچاننا ایک چیز ہے, دوسرے کے لیے ثابت کرنا دوسری چیز ہے. ہزاروں طریقے ہیں اللہ کو پہچاننے کے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں. دوسرے کو پہچاننا ایک الگ مشکل ہے. یہ ہر شخص کا ظرف اور صلاحیت اور استعداد ایک جیسی نہیں ہے, عقل ایک جیسی نہیں ہے. کسی میں ضدی پنا زیادہ ہے, شیطانت ہے اس کے اندر, کسی میں توازو ہے, اور سادہ سی بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے لیے کسی فلسفیانہ اور بڑے دلائل کی ضرورت نہیں. کسی شخص کو جتنے بھی آپ دلائل پیش کر دیں اس کو بات نہیں ہضم ہوگی. تو لیکن پھر بھی یہ کہ اپنے نفس کو پہچاننے سے خدا کو پہچاننا بہرحال یہ ایسا ٹاپک ہے. مجھے یاد ہے مرتبہ قم میں شرف حاصل ہوا تھا آیت اللہ الوزبا بہجت کی خدمت میں حاضری کا, اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ایک عالم نے یہ حدیث پڑھی آیت اللہ بہجت کے سامنے کہ ذرا اس کی تفسیر بتائیے کہ مراد کیا ہے اس حدیث کی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو ادھر وہ خاموش رہے آیت اللہ بہجت. پھر فرمایا یہ گفتگو ہماری کلاس سے بہت اوپر کی سطح کی ہے. ہماری سطح جو ہماری کلاس کی وہ یہ نہیں ہے, یہ بہت اونچی باتیں ہیں. اور یہ کہتے ہیں خاموش ہو گئے. تو ظاہر ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں یا اس کی صلاحیت رکھتا ہوں. آج اللہ بہجت کا جملہ ہے تو پھر میں اس کے بعد کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال انسان نفس جو ہے اس کی پہچان جو ہے ایک دروازہ ہے اللہ کو پہچاننے کا. اور علماء نے لکھی ہے اس کے بارے میں باتیں. ایک بات یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنا محتاج ہوں, اور ہر چیز کو دیکھے کہ وہ محتاج ہے, تو پھر غنی کون ہے؟ میں فقیر ہوں. انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فخری. بہرحال میں فقیر ہوں جب میں تمام مند ہوتا ہوں, جب توانگر ہوتا ہوں, جب میں غنی ہوتا ہوں, جب میرے پاس مال و اسباب ہوتے ہیں, اس وقت میں فقیر ہوں. تو کیوں نہ میں فقیر ہوں گا جبکہ میں فخر میں ہوں, جب میں غربت اور اس کی حالت میں ہوں, پاورٹی کی حالت میں ہوں, تو کیوں نہ میں فقیر ہوں, یقیناً محتاج ہوں گا. تو ایک تو اپنے آپ کو محتاج دیکھنا ہی خود ایک غنی ذات کا اعتراف ہے کہ وہ موجود ہے. کیونکہ اگر میں غنی نہیں ہوں اس کا مطلب پھر میں وجود کیسے رکھتا ہوں, میں موجود کیسے ہوں؟ جب میں اپنے آپ کو رکھنے پہ قادر نہیں ہوں, اپنے آپ کو پرووائڈ کرنے پہ قادر نہیں ہوں, تو کون ہے جو پرووائڈ کر رہا ہے؟ تو یہ بات تو یعنی عام چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم زر میں انسانوں کو جمع کیا تھا, اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایک جگہ سب کو جمع کیا تھا، اس کو کہتے ہیں عالم زر، تم جانتے ہو بہت سے وہاں پہ فرمایا واشہدہم علی انفسہم، ان کو خود اپنی انفس پہ اپنی نفس پہ خود گواہ بنایا اللہ نے لوگوں کو، اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو بلا وشہدنا، بس ان کو بس اتنی صلاحیت دی تھی، وہ پورے گروہ کا انسان نہیں بن گئے تھے، ان کو اس ذر کی کیفیت میں، ان کو اس ذرات کی شکل میں جو پیدا جو جمع کیا تھا، ان کو اتنا شعور دیا اللہ نے کہ گفتگو کر سکیں، اتنا شعور دیا کہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں میں کیا ہوں، اور اس کے اور دیکھتے ہی جو ایک نظر دیکھا اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو انسان اگر دنیا میں آ کے اتنا کھو جاتا ہے، وہ اگر تھوڑا سا بیدار ہو جائے تو فوراً اعتراف کر لے گا، اور دیکھیں آپ یہ لوگ جو بعض اوقات اللہ کا انکار کرتے ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو فوراً مان لیتے ہیں، لکھا علماء نے کتابوں میں اپنی، فلاں استاد تھا پروفیسر تھا کسی جگہ رشیا میں، بہت اعلانیہ طور پہ سب کہتا تھا کہ میں کسی خدا وغیرہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، جب اس کا بیٹا بیمار ہوا ایمرجنسی روم میں گیا اور باہر کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، تو وہ اس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک وہاں آیا تو دیکھا کہ یہ جو ہے کچھ اپنے منہ میں کچھ کہہ رہا ہے استاد، تو میں ذرا کچھ کان لگا کے سنا، دیکھا کہ خدا کو یاد کر رہا ہے، بارے اللہ میری مدد کر دے، میرے بیٹے کی جان بچا لے۔ تو کہتا ہے شخص کے ناطل، کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کہ آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں، تو سالوں سے آپ کہتے ہیں ہم سب سے کہ آپ کو خدا ہی نہیں، کہہ رہے چھوڑ دو مجھے اپنی حال پہ، پریشان نہ کرو مجھے، مجھے میرے خدا کے ساتھ مجھے رہنے دو۔ لوگ مان لیا جب ایسی کیفیت میں، چنانچہ والوں کا یہ بیماری یہ مشکلات بھی، بلکہ یقیناً ہمیشہ جب بھی بیماری یا جب بھی کوئی آفت یا پریشانی ہو، اصل میں وہ کسی غفلت کو دور کر دیتی ہے، اور کسی پریشانی دوسری پریشانی سے انسان کو بچا دیتی ہے، اور کوئی بیداری جو ہے انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں۔ میں ایک حدیث پڑھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیماری کے بارے میں، فرمایا کہ کوئی شخص تین روز تک اگر بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور اس بیماری میں وہ شکوہ نہ کرے خدا سے، خدا کیوں تجھے بیمار کر دیا، کیوں تجھے مجھے بیمار کر دیا، سارا میرا کام، سارا میری دکان یا میرا یہ اور وہ سب متاثر ہو گیا، نعوذ باللہ، یا اس طرح کی شکوے شکایتیں لوگوں کے سامنے نہ کرے، اس کو مصیبت نہ بنائے اپنے لیے۔ ہاں اگر یہ کہنا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے بخار ہے، یہ الگ چیز ہے، شکایت نہیں، یہ کہ سر میں ڈاکٹر آئے یا مجھے کوئی دوا مل جائے یا ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ شکایت نہیں ہے، شکایت یہ بھائی اللہ کیوں تم نے مجھے بیمار کر دیا، میں ہی ملا تھا نعوذ باللہ بیمار کرنے کے لیے۔ یہ دعواتے اگر نہ کرے کوئی شخص، امام نے فرمایا تین روز تک اگر یہ شخص اس طرح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا جسم عطا کرے گا جس میں اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ یہ ائمہ کی بات ہے ساری، یعنی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، جتنا انسان کی عقل کھل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اتنا سمجھ میں آنے لگی ہے انسان ٹرانسفارمیشن کی، جو جسم اور روح کا جو رشتہ ہے کہ روح کیا چیز ہے اور جسم کیا چیز ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ انسان ایک سفر میں ہے، ٹرانسفارمیشن میں ہے۔ ملا صدرہ نے جو تفسیر بیان کی کیسے انسان کے روح اور جسم میں ایک تعلق ہے، کہ انسان جو اصل میں ایک ذرے سے ایک مادے سے خلق کیا گیا، لیکن ترقی کرتے کرتے نفس سے نفس کی مختلف درجات طے کرتے کرتے، پھر قلب اور اس کے بعد پھر روح، عقل، روح اور یہ سب مراتب طے کرتا ہے انسان، انسان مسلسل ترقی کر رہا ہے، اور یہ ایک قسم کا ٹرانسفارمیشن ہے، ایک حرکت ہے، اور یہ حرکت یعنی ہر جگہ کو نظر آتی ہے، کتنے لوگ خدا کے منکر سے آج متعارف ہو گئے، کتنے لوگ کل نہیں سمجھتے تھے یہ شریعت ہو یہ سب کیا ہے اور خود معتقد ہو گئے شریعت کے، کتنے لوگ کہتے تھے یہ خاک شفا میں کیا رکھا ہے، اب خود اسے چومتے ہیں اٹھا کر، کتنے لوگ کہتے تھے یہ شفاعت کیا چیز ہے، کتنا خود سمجھ میں آ گیا. کتنے تھے بد اخلاق تھے, بے ایمان تھے, نعوذ باللہ, کیا کیا تھے. کچھ سال بعد آپ ملے تو دیکھیں گے تو شخص بدل گیا. میں کس سے ملا تھا اور یہ کون ہے؟ امام فرماتا ہے تین دن کی بیماری ہی کافی ہے, بلکہ والوں کا ایک سجدہ ہی کافی ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ ہو جائے, اگر وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو یعنی اعتراف کر لے انسان اور وہ اس انقلاب سے گزر جائے اپنے اندر, تو وہ حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر, یہ پوشیدہ یہ صلاحیت موجود ہے, اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھو. اپنے آپ کو پہچاننا سب سے اہم چیز ہے. چنانچہ علماء نے نفس کی پانچ حالتیں بتائی ہیں, آپ لوگوں نے بعد میں سنا ہوگا, لیکن میں ایک فریم ورک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مختصر. مرنی ابھی ختم کر سکوں یا نہیں, اگر آج نہیں ہو سکا تو شاید کل. لیکن یہ نفس جو ہے وہ اس کی کیفیات کی حالتیں آپ اس کو یہ سنیں, آپ نے اگر پہلے سنا ہو شاید آپ نے سنا ہو کہ نفس کی اقسام قسمیں, شاید زیادہ بہتر صورت یہ ہوگی کہنا کہ نفس کی مختلف حالتیں, کنڈیشنز, اسٹیٹس آف ہیومن سول. پہلے جو ہے وہ نفس ہے انسان کا, یہ نفس میں ایک ایسی صلاحیت خصوصیت ہے, ایک کوالٹی ہے انسان کے سول میں, ایک کوالٹی ہے کہ بری چیز کو اچھا کر کے دکھا دیتی ہے انسان کو. نفس سے مصولہ ایک چیز ہے جو انہیرنٹلی تو بری چیز ہے, وہ اس کی کوئی خاص ایسا شکل آپ کو انسان کا نفس ایسا آپ کو دیکھے جیسے وہ اٹریکٹو نظر آئے گی. غیبت کرنا برائی ہے سب جانتے, لیکن جب انسان کسی گفتگو میں ہو اور وہ گفتگو میں اتنا ڈوب جائے اس وقت غیبت میں اس کو کوئی نظر آتی چیز جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے, وہ نفس اس کو بڑی اچھی طرح صورت دکھا رہا ہوتا ہے غیبت کی, کرو یہ بات کرو ضروری ہے, کوئی تو اس کے اندر ہے جو کوئی لذت مل رہی ہے, کوئی ظاہری طور پہ کوئی وقتی کچھ پلیزر ہے اس کے اندر, کچھ بھی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ انسان کرتا ہے, ورنہ کیوں کرے گا انسان. اور باقی تمام گناہ بھی اسی طرح. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, جب ان بھائیوں نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا, واپس آیا اور وہ قمیض لے کر آیا خون میں ڈوبی ہوئی, کہ بھیڑیا تھا وہ کھا گیا ہمارے بھائی کو روتے ہوئے. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام فرمایا بل سولت لکم انفسکم, بل نہیں ایسا نہیں ہوا, بلکہ تمہارے نفس جو ہیں انہوں نے اس کام کو تمہیں خوبصورت کر کے دکھا دیا, یہ ہوا ہے. یعنی اس پہ آپ نے کمنٹ ہی نہیں کیا کہ بھیڑیا نے کھایا یا نہیں کھایا, جو کام تم لوگوں نے کیا ہے وہ اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں ایک بڑا خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے اس کام کو. اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں ملے گا آپ کو یہ سامری کا واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے مناجات کرنے تشریف لے گئے, شرفیاب ہوئے, واپس آئے, دیکھا کہ قوم ساری گوسالہ پرستی پہ آ چکی ہے, اس گولڈن کاف جسے کہتے ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں, ورشپ کر رہے ہیں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تم نے کیوں کر رہے ہو, اس پوچھا سامری سے کہ تم یہ تم نے کیوں کیا, سونے کے لیے تم نے کیوں بنائی ہے یہ گائے یا کیا کہیں گے اس کو آپ کیوں بنائیے؟ تو اس وقت اس نے کہا وہ کرالے کا سب غلط لی نفس ہی, میرے نفس نے مجھے پش کیا, میرے نفس نے مجھے مائل کیا ہے اس چیز پر کہ یہ میں کام کروں, وہ ریزن یہ پیش کر رہا ہے, میں نے اس لیے کیا کہ میرے نفس نے مجھے چیز اچھی کر کے دکھائی تو میں کر رہا تھا, پوری قوم کو بت پرستی پہ لگا دیا اور اس کو اچھا لگ رہا تھا یہ کام, اچھا کیا اس نے. تو یہ ہے انسان کے اندر یہ چیز, یہ اب یہ ایک تھریٹ ہے, ایک مشکل ہے اور ہم اس میں گرفتار ہیں. چنانچہ اگر کوئی شخص اس مشکل میں گرفتار ہو اور غافل ہو جائے, بھول جائے کہ اس کا نفس, وہ اپنے آپ کو زیادہ ہی کچھ راضی ہو جائے اپنے آپ سے کہ جسے کہتے ہیں ہم فائن, میں بالکل ٹھیک ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ نفس جو ہے نا یہ جو ابھی تک صرف آپ کو پرووک کر رہا تھا, اچھی چیزوں کو بری چیزوں کو اچھا کر کے دکھا رہا تھا, وہ آپ کے سامنے سوال ہو جائے گا نعوذ باللہ. اور اس کو کہتے ہیں نفس امارہ, ابھی تک تو آپ کو سجیسٹ کر رہا تھا یہ کام کرو اچھی چیز ہے، یہ کام کرو اچھی چیز ہے، اب آپ کے سر پہ سوال ہو چکا ہے، اب آپ وہ کمانڈ کر رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے، اور انسان اس کے سامنے وہ بالکل ایک غلام کی طرح سے بن جائے گا. یعنی اس کے اس سے کوئی اس کو فرار نہیں مل رہی ہے، تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس سے بچنے کی، وہ بالکل یعنی بلائنڈلی جو ہے وہ اس چیز کو اطاعت کر رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے جیسا اس کو کہا گیا. اتنا بڑا خطرہ ہے انسان اگر مسلسل اپنے آپ کو بیدار نہ کرتا رہے، مسلسل استغفار، مسلسل اپنا محاسبہ، مسلسل جو ہے اللہ سے مدد، اور یہ جہاد جو اگر وہ اس میں ڈھیلا ہو جائے تھوڑے دن کے لیے، تو یہ اس کا خطرہ موجود ہے کہ اس کے سر پہ اسی کا اپنا نفس ایسا سوار ہوگا، اللہ نفس سوار ہوگا، یعنی شیطان اس کے پیچھے ہے، شیطان ہے جو اس کا ولی بن چکا ہے. اولیاء محمد شیطان، اولیاء محمد تاغوت قرآن کہہ رہا ہے. یہ لوگ جو بات سنتے رہتے ہیں اپنے نفس ہمارا، یہ اصل میں شیطان کی ولایت میں آ چکے ہیں. جی معمولی آدمی کی بات نہیں ہے، اللہ کا نبی یہ بات کہہ رہا ہے. جب پورا واقعہ حضرت یوسف کا آپ پڑھیں، اس میں وہ جو زلیخا کا سلسلہ، اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد پھر جب وہ خود فرما رہے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو میں بالکل ایسا نہیں ظاہر کر رہا ہوں جیسے کہ مجھ میں یہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، یعنی گناہ کرنے کا مجھ میں کوئی چانس ہی نہیں ہے یا کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے. میں ابھر رہے ہوں، یعنی میں اپنے نفس کو یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں یعنی اس نے کوئی گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے. ظاہر نبی تو معصوم ہے، لیکن یہ کہ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کا ایک پلیزر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ گناہ کی دوسری شکل اور حقیقت نبی کو دکھا دی ہے، تو یہ جو ہے یہ پوائزن ہے، یہ ایک آتش دوزخ ہے. یہ اس وجہ سے نبی جو ہے اس کی معرفت چونکہ اتنی زیادہ ہے، اختیار رکھنے کے باوجود وہ گناہ سے دور رہتا ہے. ایسا نہیں کہ نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار ہے، اور چونکہ اختیار موجود ہے، ظاہر اختیار میں دونوں قوتیں ہیں دونوں طرف سے، لیکن یہ کہ اس ظاہری جو حسن ہے اس گناہ کا، اس کے پیچھے جو اس کی آفتیں ہیں اور جو اس کا جو عذاب ہے اور جو کچھ بھی ہے، اس کے جو شر ہے اس کے اندر موجود ہے اور نقصان موجود ہے، وہ نبی اس کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ دھوکہ ہی کہا وہ ماں اوپر نفسی،